تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اپنے موضوع کو دوبارہ سے شروع کرنے سے پہلے آج کے مبارک دن کی مناسبت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں سبت اکبر پیغمبر اسلام اور جوانان جنت کے سردار دوسرے امام معصوم امام حسن المجتبیٰ صلوات اللہ علیہ امام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بابرکت دن کو آپ کی خدمت میں مبارک بات عرض کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم اس مقدس ہستی کے صدقے میں اور ان سے منسوب اس دن کے صدقے میں خداوند عالم ہمیں ان کا حقیقی شیعہ اور پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے خداوند عالم دوسرے تمام آئمہ کے ساتھ ساتھ خاص طور پر امام حسن علیہ السلام کی سیرت اور امام کی زندگی کے واقعات کو پڑھنے اور ان حالات کی نزاکت کو امام کی صلح کی وجوہات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ بعض افراد کے جو اس امام مظلوم کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں کہ امام نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح قیام کیوں نہیں کیا تو اس قسم کی باتوں کو خداوند عالم مطالعے کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ خدا نخواستہ اس امام کی معرفت میں اور اس کے حق میں ہمارے اندر کوئی کمی اور کوتاہی باقی نہ رہ جائے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کل جس آیت تک ہماری بات پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خدا فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون دو گروہوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک عوام کا گروہ وہ عوام کہ جو دین سمجھنے کا صحیح اور معتبر اور مستند راستہ ہے وہ راستہ کہ جس میں کوئی تحریف شامل نہیں کی گئی نہیں ہو سکتی جو سارا کا سارا سچ ہے اور سارا کا سارا خالص ہے وہ عوام کے جو اس راستے کو یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور سنی سنائی پر اپنے دین کی بنیاد رکھے بیٹھے ہیں ایک وہ گروہ اور ان کے ساتھ ایک دوسرا گروہ ان علماء نما افراد کا کہ جو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور عوام کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ایسی باتیں کر کے کہ جن سے عوام کو یہ لگے عام افراد کو یہ لگے کہ ہم اگر اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ بھی کریں تو جنت کی طرف ایک شارٹ کٹ راستہ موجود ہے اور ہم اس شارٹ کٹ راستے سے ہو کر جنت تک پہنچ جائیں گے تو یہ افراد ان دونوں گروہوں کا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے اس آیت میں پہلے گروہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جاہلوں کا ایسا ہے کہ جو کتاب خدا کو اپنی آرزوؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں کہ جو ہماری آرزوئیں ہیں اس کتاب میں وہی کچھ لکھا ہے، خود پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے اندر اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اضافہ کرتے ہیں اور اس کے بعد سادہ اور جاہل عوام سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، لکھا خود ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے تم پر. تو اللہ نے فرمایا کہ جو انہوں نے لکھا اس پر بھی انہیں عذاب، اور جو اس کے بدلے میں کمایا اس پر بھی ان کو عذاب ملے گا، یعنی قیامت کے دن دوہرے عذاب کا شکار ہوں گے. اور قرآن نے بتایا کہ کیوں دین میں اپنے پاس سے اضافہ کرتے ہیں، کیوں عوام پسندی کی باتوں کو اپنے پاس سے گھڑتے ہیں، اس کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ عوام سے پیسے لے سکیں، تاکہ عوام کو ان باتوں کے بدلے میں اپنی دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے عارضی فائدہ ان سے حاصل کر سکیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے فرقوں میں بھی، دوسرے مذاہب میں بھی، لیکن ہمارے اپنے مذہب میں بھی یہ رواج اب عام ہے کہ ہم علم کے خریدار کم ہوتے ہیں اور خطابت اور فن کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایسا خطیب ہو کہ جو ہمیں پوری محفل میں آرام سے نہ بیٹھنے دے، پورا ایک گھنٹہ ہمیں ہلائے جلائے رکھے اور ہمیں داد دینے پر مجبور کرے، تو وہ خطیب بہت زبردست ہوتا ہے اور اس کو منہ مانگی رقم ملتی ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی کہ جو بات ہے کتنی عالمانہ ہے اور کہاں سے وہ انسان، کہاں سے وہ خطیب اس بات کو کر رہا ہے، اس سے غرض نہیں ہوتی. فن کے خریدار ہیں عام طور پر، اور علم کے خریدار یہ ہمارے میں سے بہت کم افراد ہیں. اور اس سے بڑا جو پرابلم ہے جو قرآن نے خود بیان کیا وہ یہ کہ چونکہ ہم نے بچپن سے نہ ہمیں ہمارے والدین نے یہ بتایا، اس روش پر چلایا کہ اللہ کی کتاب پہلا سٹیپ ہے دین حاصل کرنے کا، لہذا اس کتاب کو پڑھو، نہ ہم نے پڑھی نہ اپنی پھر اولاد کے لیے ہم نے یہ ماحول اور یہ بندوبست فراہم کیا کہ ان کی دین کی جو عمارت کھڑی ہونی ہے عقائد کی اور افکار کی، اس کی بنیادیں اللہ کی کتاب کی آیات پر استوار ہوں، تاکہ محکم اور مضبوط ترین بنیاد پر ان کے عقیدے اور ان کے افکار کھڑے ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام کی ایک حدیث ہے اور وہ اصول کافی کے مقدمے میں، یعنی اصول کافی کا جو مقدمہ محمد ابن یعقوب کلینی ثقۃ الاسلام، جنہوں نے کافی کے اندر، جو کافی جن کی کتاب ہے جس کے اندر روایات انہوں نے جمع کی ہیں اور مکتب اہل بیت کی احادیث کی سب سے پہلی جمع کی جانے والی کتاب اور معتبر ترین کتاب جسے ہم شمار کرتے ہیں، اس کے مقدمے میں شیخ کلینی امام کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. اور بیان کس کو کر رہے ہیں؟ ایک شخص کو کہ جس نے خط لکھا ہے، اور یہ اسے جواب میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر دین سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے. اس کے لیے ثبوت کے طور پر اس روایت کو پیش کرتے ہیں. پہلی روایت کہ امام نے فرمایا من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت نبیہ، جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، جس کے دین کی یہ دو بنیادیں ہیں، پہلی بنیاد اللہ کی کتاب، دوسری بنیاد اللہ کے رسول کی سنت، جس نے اپنے دین کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت پر رکھی اس کا دین کتنا مضبوط ہوگا. فرمایا زالت الجبال قبل ان تزول، یہ پہاڑ کے جو مضبوطی میں ضرب المثل کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، کسی کا اگر حوصلہ بیان کرنا، اس کی مضبوطی بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ کی مانند اپنی جگہ پہ ڈٹ جاتا ہے. تو امام فرماتے ہیں جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے نبی کی سنت سے لیا تو وہ اتنا مضبوط دین ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ مسلمان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا، اپنا نظریہ تبدیل نہیں کرے گا. اور اس کے برعکس وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، جس نے اپنا دین لوگوں کی زبانوں سے لیا، لوگوں کے منہ سے سن سن کر لیا، یعنی دین سارا سنا سنایا ہے. ابا گھر میں یوں کہا کرتے تھے، اما گھر میں یوں کہا کرتی تھی، اس کے بعد گلی میں یوں بات ہوئی، اس کے بعد ٹیچر نے یوں بات کی، اس کے بعد ہم نے مجلس سنی اس میں یہ بات کی، پھر عالم نے یہ بات کی، پھر ذاکر نے یہ بات کی، سب کچھ سنا سنایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سارا غلط ہے، لیکن اس حدیث میں امام نے فرمایا کہ جس نے دین کی بنیاد اللہ کی کتاب کو لفٹ نہیں کرائی، سنت رسول کو لفٹ نہیں کروائی، اور دین صرف سنا سنایا لیا ہے اور سنے سنائے دین پر قائم ہے، فرمایا وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ رَدَّتْهُ الرِّجَالِ، تو پھر کچھ پتہ نہیں ہے. جو لوگوں کی باتیں سن کر دین میں داخل ہوا ہے، کل کو لوگوں کی باتوں ہی کی وجہ سے دین سے نکل بھی جائے گا، چونکہ لوگوں کی باتیں بدل سکتی ہیں. اور قرآن کی بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ایک تیسرے شخص نے ان سے کہا کہ میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. پہلے ایک شخص سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیوں لڑ رہے ہو، اس نے اپنی سٹوری بتائی، اور اس کی سٹوری سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنے والا جو سالس تھا، جو قاضی تھا، یہ اس سے ہماری حالت اس قاضی والی یاد رکھیے گا، اس کی بات سن کے کہتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، اس نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ. دوسرے نے کہا یار پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات بھی تو سن لو. کہتا اچھا تم بتاؤ. اس نے بھی بڑے زوردار انداز میں اپنا موقف بیان کیا. اس کی بات سن کے کہتا ہے کہ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ اس کی زیادتی ہے. پہلے اس کی بات سن کے کہہ رہا تھا کہ زیادتی اس کی ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اب اس کی بات سنی، اس کی بات سن کے کہہ رہا ہے کہ تو ٹھیک کہتا ہے، زیادتی اس کی ہے. اب ایک چوتھا آدمی دیکھ رہا تھا کہ کیسے فیصلہ ہو رہا ہے. اس نے آ کے اس قاضی صاحب سے کہا کہ جناب یہ بتائیے، اگر یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر فیصلہ کس طرح کرو گے؟ تو یہ کہتا ہے کہ کہتا تو بھی ٹھیک ہے. یعنی لڑنے والے دونوں بھی ٹھیک اور جو تیسرا آ کے کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک. ہم میں سے اکثر کی حالت یہ ہے، ایک بندہ آ کے یہاں بیٹھے، وہ جوش خطابت میں جو بولے سبحان اللہ، دوسرا آ کے اس کے برعکس باتیں کر جائے، خطیب تگڑا ہم تب بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، وہاں سبحان اللہ کرتے ہیں، بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے مولوی کے ایک آتا ہے کوئی بات کرتا ہے، ایک آتا ہے کوئی اور بات کرتا ہے، ہمارے تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. یہاں بیٹھ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور باہر جا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے، مولوی ذاکروں کو نہیں مانتے، ذاکر مولویوں کو نہیں مانتے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بنیاد محکم نہیں کی. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ جتنا آپ کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ اس حدیث پر اور ان آیات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، یہ اپنے دین سے نہیں ہلے گا. اس کا نظریہ اتنا مضبوط ہے. اور جس نے لوگوں سے سن سن کے دین لیا، وہ کل کو سن سن کے دین سے خارج بھی ہو جائے گا. لہذا جب تک انسان اللہ کی کتاب نہ پڑھے، سنت رسول، سیرت معصومین، سنت رسول جب ہم کہتے ہیں، معصومین نے جو بیان کیا در حقیقت سیرت رسول ہے، سنت رسول ہے. آپ کو بتا چکا ظاہراً میں کہ سند بعض اوقات بیان کرتے تھے آئمہ اور فرماتے تھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے والد سے سنا میں نے، اور میرے والد نے اپنے جد سے، انہوں نے اسی طرح پہنچتے پہنچتے امام حسین، امام حسن، امام علی اور سرور کائنات اور جبرائیل اور خود خدا، یہاں تک سند پہنچایا کرتے تھے. تو جو بھی آئمہ ہمارے بیان کرے، در حقیقت اللہ کے رسول ہی کی سنت ہے، در حقیقت اللہ کے رسول ہی کی سیرت ہے. تو جس کا دین ان دو بنیادوں پر کھڑا ہے، وہ مضبوط ترین دین ہے، اسے کوئی چینج کر نہیں کر سکتا. لیکن جس کا دین سنی سنائی پر ہے، وہ سنی سنائی پر، آج اگر کسی نے کہا یہ حلال تو حلال، کل کو کہتا ہے یہ حرام تو پھر حرام ہو جائے گا. ایک اور آیت کہ جو اسی موضوع کی اہمیت اور اس کی شدت بیان کرتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد. توجہ فرمائیں گے. ایک جگہ پر قرآن نے یہ کہا کہ کیا تو نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا. ایک دفعہ اللہ اپنے مقابلے میں بتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو نہ پوجو، اور میری عبادت کرو. کبھی اللہ کہتا ہے اپنی خواہش کو نہ پوجو بلکہ میری عبادت کرو. اسی طرح کی ایک اور آیت ہے جس میں کہا کہ علماء کو نہ پوجو, اور اس میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا رویہ بیان فرمایا. سورہ توبہ کی یہ آیت ہے, فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان یہودیوں نے اپنے احبار کو, یہودی علماء کو احبار کہا جاتا تھا, اور ان عیسائیوں نے اپنے علماء کو جنہیں رہبان کہتے تھے, عیسائیوں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو کیا بنا لیا ہے, اربابن, ارباب رب کی جمع ہے, انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا ہے, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا, امام سے سوال کیا گیا کہ یہ جو قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا, تو یہ ان کو سجدے کیا کرتے تھے یا ان کے آگے جھکا کرتے تھے, ان کی عبادت کیا کرتے تھے؟ امام نے فرمایا واللہ, نہ ان کے آگے سجدے کرتے تھے نہ ان کی خاطر روزے رکھتے تھے, بس جس کو وہ حلال کہہ دیتے تھے اس کو حلال سمجھتے تھے, جس کو وہ حرام کہتے تھے حرام سمجھتے تھے, اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھتے تھے. لہذا کئی چیزیں ہیں کہ جو تورات میں حلال تھی ان کے علماء نے حرام کر دی خود سے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ کس نے اللہ کی حلال چیز کو حرام کیا؟ اگر سچے ہو تو پھر تورات لاؤ اور تورات کو پڑھو, کہاں تورات میں یہ حرام کیا گیا؟ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے, کتنا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے اللہ کی کتاب سے دوری کا. وہ چاہے تورات ہو اپنے زمانے میں, چاہے انجیل ہو اپنے زمانے میں, چاہے آج اللہ کی کتاب قرآن مجید ہو, انہوں نے دوری کی اپنی کتاب سے, گمراہ ہوئے, اور کتنے خطرناک گمراہ ہوئے. آپ کو معلوم ہے مدینہ کے یہودی اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے, مدینہ ان کا وطن نہیں تھا, یہ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے, کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا, ان کی کتابوں میں موجود تھا, ان کے علماء نے بتایا تھا کہ اللہ کا آخری نبی اس مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے گا. لہٰذا یہ منتظر تھے کب اللہ کا نبی آتا ہے, آخری نبی کے انتظار میں تھے, جیسے آج میں اور آپ اپنے امام کے انتظار میں ہیں. یہ قوم بھی, یہ یہود بھی جو مدینہ میں رہ رہے تھے, یہ اللہ کے نبی کے منتظر تھے. اور قرآن کی آیت جو ان کی حالت بیان کرتی ہے, وہ لفظ بھی وہی ہے کہ جو آج کل میں اور آپ بولا کرتے ہیں. وہ لفظ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, جب کافر ان سے جھگڑا کرتے تھے ان یہودیوں سے مدینہ میں, وہاں کے کافر جب ان سے لڑتے تھے, ان سے جنگ کرتے تھے یا ان پر کوئی ظلم کرتے تھے, تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ان قریب ہمارا نبی آنے والا ہے, ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے, جب وہ آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے, پھر ہم تم پر فتح پا لیں گے, پھر تمہارے مظالم کے وہ ہم پر جو تم ظلم کرتے ہو تم سے بدلے لے گا, یہ کہا کرتے تھے. اور یہ وہی بات ہے کہ جو آج کل ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے امام آئیں گے تو ہم پر ہونے والے ہر ظلم کا بدلہ لیں گے. لیکن کتاب خدا کیا بتاتی ہے, قرآن کیا بتاتا ہے, پہلے سپارے میں یہ قرآن بتاتا ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا, جب وہ نبی آ پہنچا جس کو یہ پہچانتے تھے, اور پہچانتے بھی کیسے تھے, قرآن ہی بتاتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے تھے اس نبی کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. یہ نبی جب آتا ہے ان کو کیا چاہیے, فوراً ایمان لے کر آئیں, منتظر بیٹھے ہیں اس نبی کے, ایمان لے کر آئیں اس نبی پر. لیکن کہ قرآن کیا بتاتا ہے, فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, جب وہ آ گیا جسے پہچانتے تھے بجائے ایمان لانے کی اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, قرآن کہتا ہے ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, تم اپنا وطن چھوڑ کر آئے, اس نبی کا تم نے انتظار کیا, کافروں کو تم نے اس کی دھمکیاں دی کہ جب یہ آئے گا تو ہم یہ کر دیں گے, تم سے بدلے لیں گے, اور جب وہ آیا ہے تو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے خود بن گئے. اب یہ قرآن کیوں بتانا چاہتا ہے, اور کسی کے لیے ہو یا نہ ہو کم از کم ہمارے لیے ضرور ہے کہ وہ مرض وہ بیماریاں کہ جو ان میں تھیں کہیں ایسی نہ ہو کہ وہ ہمارے اندر بھی ہوں, اور جب ہمارے امام آئیں تو سب سے پہلے ہم ہی کہیں کہ یہ تو ہمارے امام نہیں ہیں, جو ہم نے اپنے ذہنوں میں تصور بنا لی ہوں اپنی زندگیوں کی روٹین میں رہتے ہوئے, اپنے معیارات بنائے ہوں,
اور ہم سمجھیں کہ تو امام کی تو پرسنالٹی نہیں ہے ان کی تو امام والی, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ہم امام اسے سمجھیں کہ جس کے آگے بھی 100 گاڑیاں ہوں اور جس کے پیچھے بھی 100 گاڑیاں ہوں اور جس کے اتنے گن مین اور بڑے پروٹوکول سے آئے, ٹھیک ہے. اور اگر امام آئے سادہ اپنے جد امجد کی طرح, کچھ لوگ سمجھ رہے تھے مدینہ میں یہ جو آ رہا ہے اس کے سر پہ تاج ہوگا اور بڑا پتہ نہیں لباس ہوگا اور یہ اور وہ, دیکھا تو ایک سادہ سے اللہ کے نبی بالکل سادہ لباس میں بغیر کسی پروٹوکول کے آ گئے. بعض کو یہ سادگی دیکھ کے ہی کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا, نبی کی کوئی شان و شوکت ہونی چاہیے, پتہ چلے اللہ کا نبی آ رہا ہے یہ بھلا کیا نبی ہوا, ٹھیک ہے. لہذا مکے والے کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, اگر یہ قرآن اترنا ہی تھا تو یہ مکے میں اتنے بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں, یہ طائف میں اتنے بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں, اللہ نے اگر نبی ہی بنانا تھا تو کوئی امیر آدمی نبی بناتا, جس کے پاس کوئی مال ہوتا کوئی دولت ہوتی اس کا کوئی پروٹوکول ہوتا اس کے آگے پیچھے بندے چلا کرتے, اس کو نبی بنایا جس کے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں. اگر ہمارا معیار, اگر ہمارا دیکھنے والی آنکھ, وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ظاہر کو دیکھتی ہے صرف, تو پھر لوگوں نے اللہ کے نبی کا اس لیے انکار کر دیا کیونکہ پروٹوکول والا نہیں تھا وہ, کیونکہ لباس شہانہ نہیں تھا, چونکہ خزانے بھرے ہوئے نہیں تھے. لہذا کہا کہ اللہ نے نبی بنانا تھا کسی امیر آدمی کو بناتا, بھلا اس کو نبی کیوں بنایا, یہ نبی نہیں ہے. اسی طرح امام بھی جب تشریف لائیں گے, اگر ہمارے تصورات, ہمارے اندر کے معیار, کرائیٹیریا, اسٹینڈرڈ وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی کتاب بتاتی ہے اور سنت رسول بتاتی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کہیں کہ یہ تو نہیں لگتے کہ امام ہوں گے, نہیں پہچانیں گے. وہ پہچانیں گے جنہوں نے اپنے باطن کو اللہ کی کتاب کے نور سے روشن رکھا ہوگا, وہ دیکھ پائیں گے پہچاننے والی آنکھ سے. ورنہ دیکھا تو ہزاروں لوگوں نے, اللہ کے رسول کو بھی دیکھا, دیکھنے والوں نے 12 امام 11 اماموں کو دیکھا, لیکن کتنے تھے کہ جو ان کے ساتھی بنے اور کتنے تھے کہ جو ان کے مخالف تھے, اکثریت مخالف اور قلیل تعداد ان کے موافق تھے. آئمہ اطہار کی زندگیوں کو آپ دیکھیں, ساری کی ساری زندگی کیوں تکلیف میں گزاری, ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کتاب خدا سے دوری. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جب اللہ کے نبی تشریف لائے, علماء یہود نے وہ نشانیاں پہچان لی کہ یہ وہی ہے, لیکن اب صورتحال کیا تھی, انہوں نے دیکھا کہ اگر عوام بھی ان کے پاس آئی کہ آپ بتائیے آغا صاحب, آپ بتائیں کہ یہ جو بندہ آیا ہے, آپ ماشاءاللہ تورات جانتے ہیں, آپ ماشاءاللہ یہ جانتے ہیں, علم دین رکھتے ہیں, جو نشانیاں تھیں اللہ کے آخری نبی کی ان میں ہیں یا نہیں ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم کہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے, اس کے بعد ہمیں کوئی چندہ نہیں دے گا, اس کے بعد ہمیں کوئی آ کے نہیں نذرانے دیا کرے گا, اب کے بعد پھر مدینہ کا چودھری یہ نبی بن جائے گا اور ہماری چدراہٹیں اور ہمارے چندے اور ہمارے کھانے پینے وہ ختم ہو جائیں گے, اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. لہذا وہ ہم پنجابی زبان میں اپنی کہتے ہیں کہ ہیک نہ تو 100 سکھ, یعنی ایک دفعہ کہو نہ اور 100 تمہیں سکھ ملیں گے اس کے بدلے میں, ہاں کر دو گے تو پھر اور باتیں ماننی پڑیں گی. وہ ایک بچہ تھا اسکول میں, اس کو ٹیچر کہتے تھے کہ الف نہیں پڑھتا تھا, انہوں نے بہت زور لگایا, دھمکیاں دی اس کو, ٹافی چاکلیٹوں کا لالچ دیا, کہتے تھے پڑھو الف, چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا. بالآخر اس کے ماں باپ کو بلایا انہوں نے اور کہا کہ آپ کا بچہ ہے, ہم کہتے ہیں الف الف الف, ہی الف نہیں بولتا, اس کو لالچ دیا, اس کو دھمکی دی, تجھے نکال دیں گے اسکول سے, ویسے نارمل کھیلتا کودتا ہے, بچوں سے باتیں کرتا ہے, جیسے ہی الف کہیں رک جاتا ہے, وہاں پر نہیں پڑھتا. آپ اس سے پوچھیں اگر کوئی مسئلہ, اگر کوئی بڑا پرابلم ہے لے جائیں پھر اس کو, یہاں تو نہیں پڑھ رہا. اس کا باپ اسے لے گیا سائڈ پہ, کہتا ہے بیٹا کیوں نہیں پڑھتا, کہتا ابو ماریں گے تمہیں, کہتا نہیں. کہا کہ اگر میں نے کہہ دیا الف تو پھر یہ کہیں گے اب بے, پھر میں بے پڑھوں گا پھر یہ کہیں گے اب پے, لہٰذا میں نے کہا الف پہ الف ہی نہ مانو تو باقی مسئلہ خود بخود ختم. یہ علماء یہود نے بھی کہا کہ اگر اس کو مان لیا تو پھر بے تے ٹے پھر یہ تک ساری کی ساری الف بے اسی کی پڑھنی پڑے گی, لہٰذا کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے ہی نہیں. خود جانتے پہچانتے ہوئے انکار کیا, اور وہ عوام کے جو کتاب خدا کو لفٹ نہیں کراتے تھے اپنے زمانے میں اور سب کچھ سنی سنائی پہ استوار کر کے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا سبحان اللہ شکر ہے ہم دھوکے میں نہیں آ گئے, اگر آپ نہ ہوتے مولانا صاحب تو ہم تو اس بیروپیے کے دھوکے میں آ گئے ہوتے. لہٰذا انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن انہی میں سے قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک جیسے نہیں ہیں, انہی میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو آیات قرآن سن کے جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, انہی میں سے ایک امت ایسی ہے, لیسو سواءً, یہ اہل کتاب برابر نہیں ہیں, کچھ ان میں سے اکثر ان میں سے فاسق ہیں, جو اللہ کی کتاب سے دور ہوتے ہیں بالعموم فاسق ہو جاتے ہیں, فاسق ہیں یہ, گناہ کرتے ہیں, اپنی مرضی کی زندگیاں بسر کرتے ہیں, لیکن ایک قلیل تعداد ان میں سے ایسی بھی ہے کہ یتلون آیات اللہ آنا اللیل, یہ اپنی تورات اپنی انجیل کو رات کے اندھیروں میں تلاوت کرتے ہیں, وَهُمْ يَسْجُدُونَ, اور اللہ کے سامنے سجدوں میں گرے رہتے ہیں, يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت پر ایمان رکھتے ہیں, رسمی ایمان نہیں, وہ کہ جو قیامت کے لیے تیاری کروائے وہ ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر رسمی ایمان نہیں, زبانی ایمان نہیں, بلکہ اللہ کی معرفت والا ایمان رکھتے ہیں جو پہلے ان کا نبی انہیں بتا گیا, يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, امر بالمعروف کرتے ہیں, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں, وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور یہ صالحین میں سے ہے, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ, یہ جو اچھے کام کر رہے ہیں اگرچہ انہوں نے ابھی دین اسلام بھی قبول نہیں کیا, چونکہ ابھی ان پر بات واضح نہیں ہوئی, ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ, جو یہ اچھا کام کر رہے ہیں, فَلَنْ يُكْفَرُوا, ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ سنیوں کے اعمال بھی قبول نہیں ہیں, قرآن کہتا ہے جو اچھے ہٹ دھرم نہیں ہیں, ابھی بات ان پر واضح نہیں ہوئی, وہ اہل کتاب بھی جو اعمال کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال بھی ان کے قبول ہیں. جائیے جا کے قرآن پڑھیے, وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا, جو یہ اعمال انجام دیتے ہیں یہ اعمال ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا, واللہ علیم بالمتقین, اللہ پرہیزگاروں کو اچھی طرح جانتا ہے, یہ پرہیزگار ہے. فرق کیا ہے, کس کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا, اس کا عمل کہ جس کو حق پتہ چل جائے, جس کو سمجھ میں آ گیا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی ہیں, اب اگر کہے کہ میں نے عیسائی رہنا ہے, اب اگر کہے کہ میں نے یہودی رہنا ہے, تو اب اس سے عیسائیت اور یہودیت کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. لیکن جس پر ابھی بات روشن نہیں ہوئی, ہے اللہ کا نیک بندہ, ہے پاکیزہ, عبادت کرنے والا, سچ بولنے والا, اچھی صفات رکھنے والا, تو ساری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو اس کو پتہ چلا تھا اس کے آگے سر جھکاتا تھا, لہٰذا اس کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے. یہ قرآن مجید کی آیات ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض بزرگان کو یا دوستوں کو آپ میں سے یہ بات بڑی عجیب لگے, کیونکہ ہمیں کیا بتایا جاتا, ہمیں نہیں سارے فرقوں کو, سارے فرقے مسلمانوں کے کیا رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ہماری نمازیں قبول ہیں باقی سب کی ٹکریں ہیں, ہماری انفاق قبول ہے اللہ کے راستے میں باقی سب کا ضائع ہے, ایسا نہیں ہے. ہٹ دھرم انسان کا ضائع ہے, لیکن جس پر ابھی بات واضح نہیں اس کا قطعاً ضائع نہیں ہے. قرآن مجید کی بالکل واضح اور روشن آیات ہیں, انہی کے بارے میں کہا, منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون, ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں, حالانکہ ابھی تک ایمان نہیں لایا آپ پر, لیکن جو ایمان کی فضا ہے وہ ان کے اندر موجود ہے, ان کو جب جیسے ہی حق سمجھ آئے گا یہ فوراً مان جائیں گے. ہاں جس کو سمجھ میں آئے اور ہٹ دھرمی کرے تو پھر اللہ کہتا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ, جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہی قرآن کہ جو ان اہل کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا قبول ہے, حالانکہ اللہ کا نبی مدینہ میں آ چکا, اللہ کے نبی مدینہ میں موجود ہیں اور انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا, پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں اور ان کے اعمال قبول ہیں, اس لیے کہ وہ ہٹ دھرم نہیں. جو ہٹ دھرمی سے نہ مانے اور کہے کہ میں نے تو پچھلے دین پر رہنا ہے, اس سے ناقابل قبول ہے. اسی طرح سن لیجئے, اور سوال کرنا چاہیں تو بعد میں سوال بھی کر سکتے ہیں, جب بھی چونکہ یہ بات اکثر جہاں پر بھی کی ہے تو یہ سوال بعد میں مجھ سے کیا گیا کہ جو ولایت علی کو نہیں مانتے ان کے اعمال قبول ہوں گے یا ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے ابھی محمد مصطفیٰ کو نبی تسلیم نہیں کیا ان کے بھی اعمال قابل قبول ہیں, اسی شرط کے ساتھ جو قرآن بتاتا ہے, ہٹ دھرم نہ ہو, حق کو جانتے ہوئے اس کا انکار نہ کرے. روایت ہے ہمارے پاس روایات میں, اس سے ملتی جلتی کئی روایات ہیں, کہ اگر کوئی شخص ہر سال پیدل حج کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے, سارا سال دن میں روزے رکھے اور ساری رات قیام کر کے اللہ کی عبادت کرے, صفہ و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلوم قتل کر دیا جائے, اگر ولایت علی کا قائل نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا, یہ ہمارے پاس روایت ہے. خب اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری باقی ہم شیعوں کے علاوہ باقی سارے جہنمی ہیں, قطعاً اس کا معنی نہیں ہے, خلاف قرآن یہ معنی ہے. غور کیجئے گا اس بات پر, اس سے مراد کون سے افراد ہیں کہ جن کو سمجھ آ چکی, جن پر یہ روشن ہو چکا کہ علی محمد مصطفیٰ کے بلا فصل خلیفہ ہیں, ان پر دلیل کے ساتھ یہ روشن ہو چکا, اور پھر وہ کہے نہیں چونکہ میرا ابا پہلا خلیفہ کسی اور کو مانتا تھا لہٰذا میں نے اپنے ابا کو فلان عقیدے پر پایا تو میں بھی وہ عقیدہ رکھوں گا, اب اس کا خدا کچھ قبول نہیں کرے گا. لیکن جن بیچاروں کو ابھی واضح ہی نہیں ہے, جو بیچارے پیدا ہی اور گھروں میں ہوئے, سارا ماحول ہی اور دیکھا, میں نے آپ نے جا کر ان کو تبلیغ کرنے کی زحمت تو گوارا نہیں کی, اپنا مکتب پہلے خود پڑھ کے کتاب خدا خود پڑھتے, اپنا مکتب روایات اہل بیت خود پڑھتے, اور پھر زحمت کرتے جا کے دوسروں کو بتاتے, اتمام حجت کرتے, اتنی زحمت تو ہم گوارا نہیں کرتے. اس پر بہت خوش ہیں کہ یہ سارے جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے جہنم اور جنت کی بانٹ نہیں کرے گا. ہم نے جو جنت اور جہنم کی تقسیم بنائی ہے وہ یوں ہے, قیامت کا دن ہوگا, ذرا سنیے, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کہتا ہے معیار جو اطاعت گزار ہے وہ جنتی, جس پر حق واضح ہو گیا سر جھکاتا ہے وہ جنتی, من اسلم وجہہ للہ, جو اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, یعنی جب جیسے ہی اسے حق پتہ چلے ہٹ دھرمی نہیں کرتا, اڑا نہیں رہتا کہ نہیں میں یہ بات نہیں مانتا, آدھا قرآن مانتا ہوں آدھا قرآن نہیں مانتا, اللہ کے رسول کو مانتا ہوں لیکن علی کو نہیں مانتا. روشن ہو چکا اس پر, بس روشن ہونے میں اور ابھی روشن نہ ہونے میں یہاں پر فرق کیا جائے گا. ہم جو تقسیم کرتے ہیں وہ میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں, البتہ ہمارے میں بھی کئی ہیں, کئی ملنگ ہیں, کئی وہابی ہیں, شیعوں میں پتہ نا آپ کو, کئی ملنگ شیعہ ہیں, کئی وہابی شیعہ ہیں, کئی پتہ نہیں کون سے شیعہ ہیں, ہم نے بھی کتنے ٹکڑے بیچ میں بنا لیے ہیں, اور ان ٹکڑوں میں سے بھی ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہم جنتی اور باقی سارے جہنمی. ٹھیک ہے, اور ہمارے خطبہ بھی آ کر بعض ممبروں پہ کہتے ہیں کہ میں سنیوں کو تو بعد میں سناؤں گا, پہلے میں شیعوں کو تو شیعہ بنا لوں, اور اس کے بعد پھر رگڑا لگاتے ہیں اپنے شیعوں کو. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پرچہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اگر کوئی توہین ہو جائے سنیوں کے ساتھ بحث کرنے میں کسی صحابی کی تو پرچہ ہو جاتا ہے, شیعوں کو رگڑنے میں پرچہ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا بڑے آرام سے کیا منظر ہے قیامت کا, ذرا سنیے گا, قیامت کا دن ہوگا, ساری مخلوق حضرت آدم کی اولاد کو آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کو اللہ کہے گا نکالو جمع کر دو, جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا مسلمانوں کو ایک سائڈ پہ کرو, باقی سب کو ایک سائڈ پہ کر دو, الگ کر دیا جائے گا. اللہ کہے گا ان سب کو اٹھا کے, جو مسلمانوں کو سائڈ پہ کر دیا باقی سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو, وہ جہنم میں چلے جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک یوں سوچتا ہے. اس کے بعد جس نے اللہ کی کتاب سے نہیں لیا دین کو, اور کہ اللہ کس معیار پہ فیصلہ کرتا ہے, اللہ کیا چاہتا ہے دنیا میں, اس کے بعد خدا کرے گا کہے گا سنی الگ ہو جاؤ شیعہ الگ ہو جاؤ, سنی شیعوں کو الگ کرے گا کہے گا سنی سب کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو, سنی یہ سمجھتے ہیں شیعوں سب کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو ہمیں جنت ملا لے گا. یہاں پہ بات رکتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ سنیوں میں بریلوی ہیں دیوبندی ہیں, تو بریلوی یہ سمجھتے ہیں کہ سنی جب شیعوں کو بھی نان مسلم بھی سارے جہنم میں چلے گئے, شیعہ بھی سارے جہنم میں چلے گئے, پھر پیچھے بریلوی اور دیوبندی رہے, اللہ کہے گا ان کو الگ کرو, پھر یہ دونوں گروپ الگ ہو گئے. بریلوی سمجھتے ہیں کہ دیوبندیوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے, اور بریلوی جو ہیں وہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ کہتے ہوئے سارے جنت میں چلے جائیں گے, اور اس کے بعد دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بدعتی گانے بجانے والے یہ سارے جہنمی, اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال. یہاں بھی نہیں رکتے, پھر دیوبندیوں میں آگے کئی دھڑے ہیں, بریلویوں میں آگے کئی دھڑے ہیں, کوئی کہتا ہے نقش بندی ادھر جائیں گے تو پتہ نہیں قادری ادھر جائیں گے, یہ چین ری ایکشن آگے چلتا جاتا ہے. ہم شیعوں میں آ جائیں, باقی سارے نان مسلم بھی گئے جہنم میں, اس کے بعد جناب اہل سنت بھی سارے گئے جہنم میں, اب ہم بچ گئے. ٹھیک ہے, ہم میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ جو امام خمینی کے مقلد ہیں وہ جنت میں جائیں گے, آیت اللہ خوئی والے سارے جہنم میں جائیں گے, ایسے لڑائیاں بنائیں گے, یا آج کے لیے بات سمجھیں گے ایم ڈبلیو ایم والے جنت میں جائیں گے, طریق جعفری والے سارے جہنم میں جائیں گے. ایسے اللہ کے دین کو کاٹا ہے, فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون, اللہ کے دین کو کاٹ کاٹ کے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر لیا, اور ہر شخص ایک ٹکڑا لے کے, ہر گروپ ایک ٹکڑا لے کے خوش ہو رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں, اور باقی سارے باطل پر, باقی سارے جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی, جن کو شوق ہے دین کو ٹکڑے کرنے کا, گروپ بنانے کا الگ الگ اور ایک دوسرے کی مخالفتیں کرنے کا, تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم فی شیء, جن کو الگ ہونے کا شوق ہے, جن کو مسلمانوں کی طاقت بانٹنے کا شوق ہے, جن کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا شوق ہے, بات بات پر ناراض ہو کے الگ چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, لست منہم فی شیء, ان کو پتہ نہیں انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا اسلام کی طاقت کو کمزور کر کے, مکتب اہل بیت کی طاقت کو کمزور کر کے, دھڑے کر کے, ٹکڑے کر کے. جس کو توڑنے کا شوق ہے اور جوڑنے کا شوق نہیں, اے نبی تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ, ان کا فیصلہ اللہ خود کرے گا. ہمارے مزاج کون سے, سارے جہنم میں ہم جنت میں, سب جہنم میں جنت. اس کے بعد کیا ہوگا آگے جو آپ کو سنا رہا تھا لطیفہ, مثال کے طور پہ ملنگ حضرات مجھے کہتے ہیں کہ جب شیعہ بچ جائیں گے تو آدھے ہوں گے جو علماء پرست ہیں, آدھے ہوں گے ملنگ. تو دو طرح کی بات ہے, ایک بات یہ کہ علماء پرستوں کو سمیت علماء کے اٹھا کے جہنم میں, اور مولا کے ملنگ سارے جنت میں نعرے لگاتے ہوئے چلے جائیں گے. اس کا ایک اور ورژن ہے کہ جب کچھ لوگ, یہ ذرا نرم ورژن ہے کہ باقی لوگ بھی, یہ مولویوں کو بھی, علماء کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا, ملنگوں کی جب باری آئے گی تو جنت بھر چکی ہوگی. جب جنت کے دروازے پر جائیں گے تو وہ فرشتے جو داروغا ہیں, وہ جو رضوان ہے, وہ کہے گا کہ جنت فل ہے, بیچ میں سیٹ خالی کوئی نہیں ہے, لہٰذا آپ کہیں اور رجوع کریں. تو یہ پھر مولا کو شکایت لگائیں گے, مولا سب چلے گئے تیرے ملنگ رہ گئے. اب مولا کیا کریں گے, مولا جنت کو اٹھائیں گے اور جہنم میں الٹ دیں گے, جو جنت میں ہوں گے سارے جہنم میں پھینک دیں گے, پھر جنت کو صاف ستھرا کر کے کہیں گے اب میرے ملنگوں اس جنت میں گھس جاؤ. عجیب و غریب قسم کے تصورات ہم نے بنائے ہیں. اور قرآن کہتا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون, تمہارے پاس کوئی اور کتاب ہے اس قرآن کے علاوہ جہاں سے پڑھ کے آتے ہو؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون, یا یہ کہ تم نے مجھ سے قسم اٹھوائی ہوئی ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جیسے تم کہو گے قیامت کے دن میں ویسے کروں گا. مالکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ام نجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم اپنی اطاعت کرنے والوں کو اپنے نافرمانوں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار, کیا ہم پرہیزگاروں کو فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے؟ ہم یہی سمجھتے ہیں, بس نعرہ مارنا چاہیے, باقی چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہے. ہے بتایا تھا نا آپ کو, ہے اپنا مومن, جوا کھیلتا ہے, زنا کرتا ہے, لوگوں کا حق کھاتا ہے, بےمانی کرتا ہے, جو ہو سکتا ہے کرتا ہے, لیکن ہے اپنا مومن. اللہ نے مومن کی کیا ڈیفینیشن دی؟ لہذا قرآن یہ کہتا ہے کہ کہاں سے فیصلے کرتے ہو, کہاں سے پڑھ کے آتے ہو؟ سلہم ایہم بذلک زعیم, اے نبی ان سے سوال کر کون ذمہ دار ہے ان باتوں کا, کس نے تمہیں گارنٹی دی ہے؟ ام لکم شرکا, ام لہم شرکا, یا اللہ کے ساتھ تمہارے اور کوئی شریک ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ فیصلوں میں شرکت رکھتے ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین, ان سے کہو اپنے شریکوں کو لے کر آؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو, دکھاؤ اللہ کا شریک کون ہے, دکھاؤ اللہ کا فیصلہ کون بدلے گا قیامت کے دن. لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قانون میں تو کبھی تبدیلی نہیں پائے گا, اللہ کے معیارات میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا. من آمن وعمل صالحا, جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال انجام دیے. من اسلم وجهه لله وهو محسن, جو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اور اس کا عمل بھی اچھا ہے. فلہ اجرہ عند, سادہ سادہ قرآن نے بیان کیا, لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے معیار لے کر اور عجیب و غریب قسم کی باتیں ہم نے اپنے پاس سے. ہر فرقے نے, کل حزب بما لديهم فرحون, قرآن نے پیشن گوئی کر دی تھی, ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے خوش ہے. آپ ہر فرقے میں چلے جائیں, انہوں نے کچھ آیتوں کو پکڑا ہوا ہے سمیت ہم شیعوں کے. آپ کو بھی پتہ ہوگا کون سی آیات ہیں کہ جو ہماری محفل میں سب زیادہ پڑھی جاتی ہیں, انما ولیکم اللہ, یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم, لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, ٹھیک ہے. یہ 10 12 15 20 25 50 آیتیں کر لیں فرض کریں, باقی قرآن کس کے لیے؟ ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھا تھا, میں نے یہ آیت پڑھی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, میں نے کہا یہ آدھی آیت ہے, پوری آیت نہیں ہے. ایک نماز جمعہ کا تھا, میں نے کہا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کہ اس آیت کا باقی حصہ مجھے سنا دیں. ایک بھی نہیں کھڑا ہوا وہاں، اس لیے کہ باقی آئے سے ہمارا مطلب ہی کوئی نہیں، ہمارا مطلب آدھی سے پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آدھی سے ہمارا مطلب پورا، باقی کتاب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، جنہیں ہمیں کتاب دی ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ. ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے لوگوں سے، کسی دیہات میں تقریر کر رہے تھے، تو ان سے کہہ رہے تھے مومنین سے کہ بات سنو، تم نہ نماز پڑھتے ہو نہ روزہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اور جو رکھتے ہیں دوسرے اہل سنت وہ اسی گاؤں میں وہ لوگ کرتے تھے، نماز پڑھتے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. تو کہا جو پڑھتے ہیں ان کا تو قبول کوئی نہیں، اور جن کے قبول ہیں وہ کرتے کوئی نہیں، تو یہ بتاؤ اللہ نے شریعت کس کے لیے بھیجی ہے؟ جو کر رہے ہیں ان کا قبول کوئی نہیں، اور جن کا قبول ہونا ہے وہ کرتے کوئی نہیں. شیعہ اہل بیت آپ جانتے ہیں، روایات پڑھیے جا کر معصومین کی، فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لاکھ کا شہر ہو اس سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ سچا کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ ہمسائے کا خیال رکھنے والا کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ ماں باپ کا احترام کرنے والا کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ روزے رکھنے والا کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ لوگ اعتماد کسی اور پر نہ کرتے ہو اگرچہ مخالف ہی کیوں نہ ہو، کہتے ہو کہ یہ ہے تو شیعہ لیکن بات حق کی کرتا ہے، وہ ہمارا شیعہ ہوتا ہے. خوب آئمہ نے یہ میرٹ دیا، وہی قرآن والا قد افلح المؤمنون، جس کو قرآن مومن کہتا ہے، آئمہ کہتے ہیں بہترین مومن، کہ جو ابو 90% نمبر لیتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہوتے ہیں. مکتب اہل بیت بہترین بہترین مکتب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض اسکول ہوتے ہیں جن کے مشہور ہوتا ہے کہ جو بچہ یہاں پڑھے گا اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. خوب اسلام میں بھی کئی مکتب ہے، کئی اسکول ہیں. اہل بیت کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کا پڑھا ہوا سب سے بیسٹ ہے، ہمارے اسکول کا جو پڑھا ہوا شاگرد ہے اس کا مقابلہ کوئی کسی اور اسکول کا بچہ نہیں کر سکتا. کس کام میں؟ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور مکتب کہتے ہیں مدرسے کو، مکتب مدرسہ ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے، ہم مکتب اہل بیت کے شاگرد ہونے کے دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیسے شاگرد ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ایک مسلمان تھا ہماری طرح کا، اس نے جہاد پہ گیا اور جا کر ایک ہندو کو گرا لیا وہاں پر اور اسے مارنے لگا، تلوار ہاتھ میں تھی اسے مارنے لگا، تو ہندو نے جان بچانے کے لیے کہتا کہ یار تمہارے مذہب میں کوئی تو راستہ ہوگا کہ میں میری جان بچ جائے. اس نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ کافروں کو مارو تو جنت ملتی ہے، تجھے مار کے میں نے جنت میں جانا ہے. اس نے کہا کوئی تو اور راستہ ہوگا یار، تو پھر اس کی موٹی عقل میں یہ بات ہے کہ اگر یہ اسلام قبول کر لے تو پھر اسلام قبول کروانے کا بھی بہت اجر ہوتا ہے، پھر بھی جنت ملتی ہے، تو چلو اس طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے جنت مل جائے گی. تو اسے کہتا ہاں ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا تو پھر تیری جان بخشی ہو جائے گی اور تجھے نہیں ماروں گا. اس نے کہا بسم اللہ کلمہ پڑھاؤ. تو وہ مسلمان نے ذہن پہ زور دیا، ٹھیک ہے، بڑا پکا مسلمان تھا، اس نے کہا پڑھ. اس نے کہا پڑھا. اس نے کہا خود ہی پڑھ، مجھے بھی اس وقت صحیح طرح نہیں آتا کلمہ. ہم میں سے اکثر ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو کلمہ بھی صحیح طرح، کلمہ تو خیر اللہ معافی دے آتا ہی ہوگا لیکن بہت سی باتیں نہیں آتی. چھ چھ سات سات بچوں کے باپ ہیں، غسل جنابت نہیں آتا بعض افراد کو، ٹھیک ہے نا، بنیادی ترین مسائل سے ناواقف ہیں، ویسے سب سے فرنٹ پر جنت میں جانے کے لیے، لیکن دین کو لفٹ کروانے کی فرصت ہی نہیں ہے. پوری پوری رات گپے مارنے کی، ہنسنے کی، ادھر ادھر جناب سب کی فرصت ہے لیکن اللہ کا دین سمجھنے کی فرصت ہمارے پاس نہیں ہے. خدا کرے کہ ان جو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے خود میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے کم از کم جو گزشتہ زندگی ہے اور یہ مہینہ بھی ایسا بابرکت ہے، روحوں کو زندہ کرنے والا، روحوں کو طاقت دینے والا، روحوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دینے والا، کنیکٹ کر دینے والا، اللہ کرے کہ ہم اس بدن کو تھوڑے عرصے کے لیے بھلا کر اپنی روح کی فکر کریں، اور جہاں ہم نے جانا ہے اور جہاں ہم نے جواب دینا ہے سوالوں کا، اس محضر کے لیے اور اس عدالت کی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. یہ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی نا کہ کیا ہم برابر کر دیں گے متقین کو اور فاسقین کو اور فجار کو، ایسا نہیں کریں گے. پھر راستہ دکھایا، اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ ایک کتاب ہے قرآن مجید، انزلناہ الیک، جس کو اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، مبارکن، بابرکت ترین کتاب ہے، اس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. مبارک اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا کبھی جو ختم نہ ہو، جو ہمیشہ موجود رہے، برکت سے یہ معنی ہوتا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن، لیدبروا آیاته، تاکہ اس کی آیات میں یہ تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے، ایک بھی آیت نہیں ہے قرآن کی، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے نبی تاکہ یہ ثواب حاصل کریں، اور چاہے اس قرآن کی ایک بات بھی نہ مانے، کوئی آیت نہیں ہے، تدبر کی آیات ہیں، اس پھر اس کی باتوں پر عمل کرنے کی آیات ہیں. لیکن وہی بات بار بار آتی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جس پارٹی کے فرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پارٹی کے آئین کے پابند نہیں ہیں. آئین ہم نے اپنی مرضیوں کا بنایا ہوا ہے. واپس آئے ہم اپنی بات کی طرف جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، اور وقت بھی تمام ہو رہا ہے تقریباً، کہ دو طبقے، اس دونوں طبقوں کے بیان میں میں آگے چلا گیا، ان کی وضاحت میں آگے چلا گیا. ایک اللہ کی کتاب سے دور عوام، اللہ کا نبی بھی آئے تو کہیں گے مولانا صاحب بتائیں یہ ہے یا نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں، وہ بے ایمان ہوگا کہے گا نہیں، تو یہ کہیں گے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ مدینہ کے یہودیوں نے کیا، اللہ کے نبی کا انکار کر دیا. اور وہ جو آپ کو بیان کر رہا تھا کہ قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو اور روحبان کو رب بنا لیا، امام سے سوال ہوا یہ سجدہ کرتے تھے، امام نے فرمایا سجدہ نہیں کرتے تھے، واللہ نہ سجدہ کرتے تھے نہ ان کے لیے عبادت کرتے تھے، لیکن جس چیز کو یہ حلال کہہ دیتے تھے اس کو حلال مان لیتے تھے. یعنی ان کی بات بلا چون و چرا خود اللہ کی کتاب کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتے تھے. اس کے نتیجے میں پھر یہ معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ جس میں کتاب خدا بالکل متروک اور مہجور ہو جائے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے نظریات آ کر شامل ہو جائیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے باتیں، اور ہر شخص راضی ہے کہ باقی ساری دنیا جہنم کا ایندھن ہے اور میں جنت میں جا رہا ہوں، حالانکہ قرآن مجید اس کو کہتا ہے آرزوئیں. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی بالکل جاہل ہیں، ان کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، بالکل جاہل ہے، فارغ ہیں. اسی طرح عیسائی کہتے ہیں یہودی بالکل جاہل ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جانتے ہیں بعض باتیں یہودیوں کے پاس حق ہیں جو انہوں نے تحریف نہیں کی، اور یہودیوں کو معلوم ہے جو تورات میں لکھا ہے، انجیل میں موجود ہے، کہ جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہو تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آ جائیں، اگر قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب اترنی ہوتی آج کے دور میں، اللہ نے کسی نبی کو بھیجنا ہوتا، اور سرور کائنات اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب نہ ہوتی، تو یہ آیت اب اس طرح نازل ہوتی، وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان شيعه او اهل السنه، اور یہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف شیعہ جائیں گے، اور سنی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سنی جائیں گے. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزو ہیں اگر معیار پر پورا نہیں اترتے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، جو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، حق کو مانتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اطاعت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. آج کل ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، شیعہ کیا کہتے ہیں، سنی اور سنی تو عقل کا جوڑ ہی کوئی نہیں، سنی تو بالکل جاہل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اہل سنت، شیعوں کا تو مذہب ہی جھوٹ پر کھڑا ہے، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، لطیفے بنائے ہوئے ہیں سنیوں نے شیعوں کے، اور شیعوں نے سنیوں کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، ان کو سناتے ہیں، ہنستے ہیں، ان نفرتوں سے غافل ہو کر کے جو آہستہ آہستہ، اب تو آہستہ آہستہ نہیں، اب تو بہت اسپیڈ پر ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کے قریب. کاروبار میں اگر پارٹنر ہیں تو بڑے پیارے ہیں، لیکن مذہب کا معاملہ ہے تو ایک دوسرے کو گولی سے بات کرتے ہیں. مذہب کے جو جوڑنے کا سبب تھا اسے توڑنے کا سبب بنا دیا. مذہب جوڑنے کے لیے آیا تھا، یا ایوہ الناس ادخلوا فی السلم کافۃ، اے بنی نو انسان، اے آدم کی اولاد، سب کے سب سلامتی میں داخل ہو جاؤ. اب کوئی داخل ہو کے دکھائے سلامتی میں، بندوقوں سے استقبال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 1400 سال پہلے یوں کھڑے ہوتے تھے کہ آؤ اسلام کے دائرے میں، اور اب سوٹے لے کے کھڑے ہیں کہ نکلو اسلام کے دائرے سے، ٹھیک ہے. اسلام کے دائرے میں آنا، پہلے کوئی آ کے چھوٹی چند باتوں کا اقرار کرتا تھا، مسلمان ہوتا تھا، اور سب اسے مسلمان سمجھتے تھے. اب اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے تو ہر فرقے کے پاس کوئی 500 چیزوں کی لسٹ ہے، کہتا ہے اس کو مان تو پھر تو مسلمان ہے، ورنہ تو کافر ہے. اور شاید دنیا میں آج کوئی ایک بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہو کہ یہ مسلمان ہے. اگر میری نظر میں مسلمان ہے تو آپ کی نظر میں کافر ہے، اگر آپ کی نظر میں مسلمان ہے تو میری نظر میں کافر ہے. ایسے اللہ کے دین کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں پر یہ وقت کیوں آیا. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں بیٹھ کے ہم کہیں گے الاجل الاجل اور باہر نکل کے کچھ بھی نہیں کریں گے تو پھر امام آئیں گے اور اچانک چھو منتر سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ہمارا میدان عمل میں نہ ہونا, ظہور امام کے انتظار کے تقاضے پورے نہ کرنا اور خود ویسا ہی رہنا, اللہ کبھی بھی نہیں اس طرح بھیجے گا امام کو. امام کے آنے میں رکاوٹ اللہ نہیں ہے, امام کے آنے میں تاخیر امام کی وجہ سے نہیں ہے, ہماری وجہ سے ہے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان کو 11 دیے تھے, انہوں نے 11 کے ساتھ کیا سلوک کیا انہی لوگوں نے, لہٰذا 12ویں کو تب بھیجوں گا, 12ویں امام کو میں تب بھیجوں گا کہ جب اس کے قدر شناس لوگ اس دنیا میں پیدا ہو جائیں گے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو ہماری بصیرت میں اضافے کا سبب قرار دے, ہمارے قلوب کو ہماری افکار کو تاریکیوں سے نکال کر اور اس ہدایت کے نور میں اس فکر کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کو تمام عمر کے لیے ہماری افکار کا, ہمارے قلوب کا, ہمارے صدور کا خداوند عالم اسے سرمایہ قرار دے. زندگیوں کو ہمیں قرآن مجید اور تعلیمات اہل بیت کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی ہر آیت سے خداوند عالم ہمیں درس عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.